سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھ مرتبہ. عزائے مظلوم کربلا میں سید الشہداء کی ذات کے ایک مرتبہ پر بھی صلوات پڑھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وصف معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات بارگاہ رب العزت میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. مظلوم کی اس عزا میں بیٹھنے کو پروردگار عالم بہترین اجر عطا فرمائے. آج جب ہم ایک مظلوم کی صف کو بچھا کے بیٹھے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا گھروں سے نکلنا، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہل بیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل آنا حقیقت میں ایک سنت پہ عمل کرنا ہے. جیسے مظلوم کربلا نے مدینہ کو چھوڑا، ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ہم کیا آواز سلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم حقیقت میں ہر وہ قدم جو اٹھاتے ہیں یہ اسی تحریک حسینی کا ایک حصہ ہے. اور ان ایام میں پھر دوبارہ وہ اسلام کے جس کی بنیاد پیغمبر اکرم نے رکھی اور جس کو پھر دوبارہ مظلوم کربلا نے کربلا کی سرزمین پہ زندہ کیا ہے، عزاداری سید الشہداء پھر اسے آ کے زندہ کرتی ہے، ایک نئی زندگی بخشتی ہے. اور یہ درس کربلا اسلام کے لیے حیات ابدی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس نے اسلام کچھ اس طرح سے زندہ کر دیا ہے. اور اسلام ہمیشہ خون کے آبیاری کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. اسلام کی زندگی ایثار میں ہے، قربانی میں ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ اسلام جو ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے، حقیقت میں اس میں تصور یہ ہے کہ جب تک اسلام کے لیے قربانی نہ دی جائے اسلام کو وہ زندگی نہیں ملتی. اور ہر شخص اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرے. البتہ قربانی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ خون بہائیں. ہر جگہ قربانی کا تصور خون بہانا نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر انسان کی اس کی حیثیت کے مطابق ہے، قربانی ہر انسان کی اس کی استطاعت کے مطابق ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا نے کسی کو کبھی کوئی ایسا وظیفہ نہیں سونپا ہے، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی ہے مگر یہ کہ وہ اس کی حیثیت رکھتا ہو، اس میں وہ استعداد پائی جاتی ہو تو ذات پروردگار اس کو وہ وظیفہ عطا کرتا ہے. لہذا آج اگر راہبر معظم انقلاب فلسطین کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، مظلوموں کی آہ و بکا کو سنتے ہوئے کہ جس کے متعلق پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ من سمع منادی ینادی یا علی المسلمین فلم یجب ہو فلیس بمسلم، اگر کبھی کوئی اس ندا کو سنے کہ کوئی پکار رہا ہو اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ اور اس ندا پہ مثبت جواب نہ دے تو اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اسی حکم پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے راہبر معظم نے اپنے پیغام میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج فلسطین کے لیے، ملت فلسطین کے لیے قیام کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس قیام کے دوران، ان کی حمایت اور مدد کے دوران شہید ہو جائے تو اس کا درجہ وہی درجہ ہے کہ جو بدر و احد میں شہید ہونے والوں کا. یعنی بدر و احد حقیقت میں اس زمانے کی اسلام کی جنگیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج کے اس شہید کا درجہ بدر و احد کے مطابق قرار پاتا ہے، ان کے مقابلے میں قرار پاتا ہے؟ یہ ویسے ہی شہید ہے جیسے بدر و احد ہو. تو عزیزان گرامی، بدر و احد حقیقت میں وہ جنگیں ہیں کہ جو اسلام کی حیاتی جنگیں ہیں. بدر و احد وہ جنگیں ہیں کہ جو اسلام کی بقا کا سبب بنی. بدر و احد وہ جنگیں ہیں کہ جو کفر و شرک کے مقابلے میں قرار پائیں. یعنی جب اسلام، مکمل اسلام مکمل کفر کے مقابلے میں ٹھہرا، مکمل اسلام مکمل شرک کے مقابلے میں ٹھہرا ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر ہم بدر و احد کے شہداء کو آج بھی یاد کرتے ہیں، خیبر کے شہداء کو آج بھی یاد کرتے ہیں، خندق کے شہداء کو آج بھی یاد کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر المؤمنین خندق میں نکل رہے تھے تو نکلتے ہوئے پیغمبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، ارشاد فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ اس وقت پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے جب ایمان کفر کے مقابلے میں قرار پا جائے تو وہاں پر
جتنے بھی قدم اٹھائے جاتے ہیں ان کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اب اسلام کفر کے مقابلے میں آ گیا ہے. کبھی اسلام نفاق کے مقابلے میں ٹھہرتا ہے اور کبھی اسلام پورے کفر کے مقابلے میں ٹھہرتا ہے. اور عزیزان گرامی، جب کبھی اسلام پورے کفر کے مقابلے میں ٹھہر جائے تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وہاں پر ایک ضربت بھی جو ہے ثقلین سے بڑھ جاتی ہے. تو آج اگر یہ شہداء کہ جو اسلام کے اس حیاتی مسئلے کے متعلق اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، ان کی جان قیمتی ہے، ان کی جان کی قیمت وہی بدر احد کی قیمت ہے، ان کی جان کی قیمت وہی قیمت ہے کہ جو خندق و خیبر میں مسلمانوں نے جب جان قربان کیا ہے. لیکن ایک نقطہ جس کو انتہائی اہم سمجھتا ہوں اپنے برادران اور خواہران کی خدمت پیش کرنا کہ توجہ کریں عزیزان گرامی، پہلی مرتبہ ایک مرجع نے، ایک ولی فقیہ نے بربلا اس بات کو واجب قرار دیا ہے اور اس قیام کو واجب قرار دیا ہے، جہاد کو واجب قرار دیا ہے، اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو واجب قرار دیا ہے. اور اس قیام سے متعلق آپ حضرات، اگرچہ ہم غافل ہیں، ہم چونکہ اپنے مکتب سے اس حد تک آشنا نہیں ہے، دشمن بخوبی آشنا ہے، دشمن بخوبی جانتا ہے. میں کل ایک امر کو جس کی طرف بہت زیادہ دقت کی، جب میں نے خبروں کی طرف توجہ کرنا شروع کی تو پیغام کو میں نے بھی پڑھا، بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی پڑھا ہے، کئی خبر نگاروں نے بھی پڑھا ہے، کئی مبصرین نے پڑھا ہے، کئی علماء نے اس پیغام کو پڑھا ہے. لیکن عزیزان گرامی، کسی بھی مبصر نے، کسی خبر نگار نے، حتی مسلمان، حتی ایران اسلامی میں، جمہوری اسلامی میں رہنے والوں نے اس نقطے کو اخذ نہیں کیا ہے جسے کل یاہو کی نیوز نے بالکل ہائی لائٹ کر کے بیان کیا. کہا کہ اس دفعہ اس مرجع نے، اس ولی فقیہ نے اس قیام کو واجب قرار دیا ہے اور اس کو ایک فتوے کی شکل میں بیان کیا ہے. یہ نقطہ ہم نے پک نہیں کیا تھا، یہ نقطہ ہمارے مبصرین نے اخذ نہیں کیا ہے، ہمارے علماء نے اس کو کیوں نہیں دیکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اسلام کے متعلق وہ دقت نہیں رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، جس حسین کی یاد میں ہم بیٹھتے ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں انی لا ار الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، کہ تحقیق میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں، بس شہادت سعادت ہے. شہادت ہمیں وہ درجہ عطا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم بارگاہ الہی میں پروردگار کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں والحیات مع الظالمین الا برما، کہ ظالموں کے ساتھ ایک لحظہ بھی زندگی کرنا میرے لیے ذلت ہے، ایک لمحے کے لیے زندگی بسر کرنا حسین اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو آج اگر ولی فقیہ نے یہ ارشاد فرمایا تو عزیزان گرامی، ہمیں اس سبب پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں پر اپنا فریضہ ہے، اپنے اعتبار سے فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے. ایک آدمی جو فلسطین میں ہے اس کا اپنا فریضہ ہے، ایک آدمی جو پاکستان میں ہے وہاں کے حالات کے مطابق اس کا فریضہ ہے، ایک جو ایران میں ہے اس کا اپنا فریضہ ہے، جو امریکہ میں زندگی بسر کرتا ہے اس کا اپنا فریضہ ہے. ممکن ہے بعض اوقات یہ تصور پیدا ہو کہ یہ دن تو بہرحال یہ باتیں کرنے کے نہیں ہیں، لیکن میں عزاداروں کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا شاہد ہے یہی وہ دن ہے جو یہ باتیں کرنے کے. بہت سے لوگوں نے کربلا کو ایک پرانی کہانی سمجھ کر بیان کرنا شروع کیا ہے اور اسی کو دوہرا کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ثواب حاصل کر لیا ہے. اگر کربلا کہانی ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کربلا ایک زندہ اصول ہے تو اس کی زندگی کا احساس ہونا چاہیے. اگر کربلا کو ہم ایک زندہ حقیقت سمجھتے ہیں تو اس زندگی کا معجزہ ہمیں کر کے دکھانا ہے. ہمارے ہاتھوں میں آج تقدیر ہے. اسلام کی تقدیر مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہے. اور اگر مسلمان قیام نہیں کریں گے تو ہر جگہ فلسطین بنے گی. اگر مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہر جگہ اسی ذلت کے ساتھ مریں گے. والحیات مع الظالمین الا برما. ایسی حالت میں زندہ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسی زندگی کہ جو ذلت کی زندگی ہو, اس زندگی کو میرے مولا یہ فرماتے ہیں والحیات, میں ایسی زندگی سے کیا کروں گا, میں ایسی زندگی سے آ رہی ہوں کہ جس زندگی میں انسان کے لیے عزت نہ پائی جاتی ہو, میں عزت کے ساتھ زندہ رہنے کو پسند کرتا ہوں اور ذلت کی موت کو عزت کی موت کو ذلت کی زندگی سے ترجیح دیتا ہوں. یہ ہے وہ حسینی حصول کہ جسے آج ہمیں زندہ کرنا ہے اسی عزاداری میں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے آپ حضرات. جس موضوع کو کل آپ خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اس کا خلاصہ عرض کروں گا اور اپنی گفتگو کو اسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھوں گا. موضوع اسلام دین فطرت ہے, اور جس آیا کو آپ حضرات خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, کل یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت کو بھی علماء نے آیت فطرت کے ساتھ تعبیر کیا ہے, اور یہ آیت سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہی ہو رہا ہے وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, کہ تم اپنے چہرے کے رخ کو, اپنے دل کے چہرے کے رخ کو موڑ لو اس دین کی طرف کہ جو دین حنیف ہے, وہ جو سیدھا راستہ ہے. دین حنیف ہے, اس دین حنیف کی طرف اپنے دل کو استوار کر لو. یعنی یہ دل, یہ روح انسانی, اگر ہم اس کے سٹینڈرڈ کو دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم نے اس کے سٹینڈرڈ کو بیان کیا ہے, اس کے ستونوں کو بیان کیا ہے, اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت کہ جس پہ ذات پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے. فطرت خود اپنا مخصوص معنی رکھتی ہے, فطرت کی خود اپنی خصوصیات ہیں. آج اپنی گفتگو میں ان خصوصیات کو بیان کروں گا اور فطرت کے معنی کو بیان کروں گا. لیکن قبل اس کے کہ ہم اپنے اس موضوع کو مزید بیان کریں, مثال کو عرض کرتا ہوں. ہم آج ایک کمپیوٹر کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور تقریباً کم و بیش ہر آدمی جو ہے اس سے بخوبی آشنا ہو چکا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغام نشر ہوتے ہیں تو ایک ای میل کے ذریعے تمام لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے. بہت ہی آسان ہو گیا ہے اس زمانے میں کمیونیکیشن, اور ہم لہجوں میں پیغاموں کو پوری دنیا میں منتقل کر رہے ہیں. اور شاید یہ ایک سبب بنے کہ وہ زمانہ کہ جس کے متعلق پیغمبر اکرم نے اور اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جس میں مشرق کے لوگ مغرب کے لوگوں کی گفتگو کو سن سکیں گے, یا مشرق کے لوگ مغرب کے لوگوں کو, مغرب کے لوگ مشرق کے لوگوں کو دیکھ سکیں گے. یہ وہ زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ جس میں وہ احادیث پھر دوبارہ زندہ ہو رہی ہے. ہم اس زمانے کے قریب ہو رہے ہیں کہ جس زمانے میں پھر سے ہم پیغمبر اکرم کی ان احادیث کو زندہ حیثیت کے ساتھ دیکھیں گے. ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. آج بہت سی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں. اس کمپیوٹر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی بنیادی چیزیں ہوا کرتی ہیں, یعنی جو اگر اس کمپیوٹر میں نہ پائی جاتی ہوں تو اس کو کمپیوٹر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کا ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، جو اس میں اصلی سٹینڈرڈ شے ہیں کہ جن کے بغیر وہ کمپیوٹر کہلا نہیں سکتا ہے، ان اشیاء میں سے ایک شے جو ہے اس کو ہم مدر بورڈ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. یہ مدر بورڈ جو ہے اس میں کچھ چیزوں کو بلڈ کیا جاتا ہے کہ جو اصالت ہے کمپیوٹر کی، جو کمپیوٹر بنانا جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ جب تک وہ کمپیوٹر میں پہلا وہ بورڈ نہ رکھا جائے اس وقت تک کمپیوٹر کمپیوٹر نہیں کہلا سکتا ہے. ذات پروردگار نے بھی انسان کو خلق کیا ہے اور خلق کرتے ہوئے اس میں سٹینڈرڈ رکھے ہیں، اس میں مدر بورڈ رکھی ہے کہ اگر وہ نہ پائی جاتی ہو تو انسان نہیں کہلاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات آپ اگر کسی دکان پہ جائیں کمپیوٹر کی دکان پہ تو کچھ کمپیوٹر وہ خول کی شکل میں انہوں نے ایڈورٹائز کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے جب باہر سامنے رکھے ہیں تزئین کے لیے ڈیکوریشن کے لیے کہ جو بھی آدمی آئے وہ دیکھنے سے یہ جان لے کہ یہ کمپیوٹر کی شاپ ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ اس میں وہ چیزیں کہ جو کمپیوٹر کی ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں پائی نہ جاتی ہوں، کیونکہ آپ نے جا کے وہاں کمپیوٹر کو کھولنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، یہ صرف ڈیکوریشن پیس ہے. ڈیکوریشن پیس جو ہے اس کو دیکھنے سے نظر یہی آتا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے، لیکن اگر آپ قریب جا کے اس کو کھول کر دیکھیں تو شاید اس میں وہ جو اصلی چیزیں ہیں وہ نہیں پائی جاتی. معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے کہ انسان بھی ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح رہ جائے، اس میں وہ اصالت وہ مدر بورڈ نہ پایا جاتا ہو، لیکن اس کے بغیر بھی دیکھنے والا یہ کہے کہ حقیقتاً یہ کمپیوٹر ہے، حقیقتاً یہ انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں پایا جاتا ہے. لہذا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں السورت سورت الانسان والقلب قلب الحیوان. بعض اوقات ممکن ہے کہ دیکھنے سے صورت جو ہے وہ انسان کی صورت نظر آئے لیکن باطن سے دل جو ہے وہ حیوانی دل ہو، معلوم نہیں کون کہاں پر ہے، کسی کے متعلق جانا بھی نہیں جا سکتا اور کسی کے متعلق جج کرنے کے متعلق بھی ہمیں نہیں کہا گیا ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے خود اپنی حقیقت کے متعلق جاننے کی کوشش کرو. ہمارا اہم مقام یہ ہوتا ہے کہ ہم بہرحال کوشش کرتے ہیں دوسروں کے متعلق زیادہ جانیں، دوسروں پہ زیادہ توجہ دیں، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کرنی شروع کر دی کسی کو سرچ کریں، کسی کے متعلق جانیں کون کیسا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. جب ہم ان مسائل میں پڑ گئے تو خود اپنے آپ کو بھول گئے. اگر ہم اپنی ذات پہ توجہ دینا شروع کریں تو یقیناً ہمیں فرصت ہی نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہمارا یہ وجود اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں اتنی چیزیں سوچنے کی ہیں کہ کسی دوسرے کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے، فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے انسان کو کہ وہ کسی دوسرے کے متعلق سوچے. یہ جب نیٹ ورک میں کمپیوٹر جب لگے ہوتے ہیں تو کمپیوٹروں کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہاں موقع ملتا ہے کہ ہم دوسرے کمپیوٹر کی انفارمیشن لیں. ہم تو اپنے کمپیوٹر کے متعلق دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ نیٹ ورک کے ساتھ متصل ہیں، مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بڑا لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کبھی ہم نے کوشش ہی کی کہ ہم جا کر دوسرے کمپیوٹر کی ریڈنگ کریں، ان کے ڈیٹا کو دیکھیں، ان میں اندر پائے جانے والی انفارمیشن کو دیکھیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر سے کبھی نکل کر دوسرے کمپیوٹر کی طرف جائیں. یہی وہ صورت ہے، یہی وہ شکل ہے خود انسان کی، کہ انسان بھی اگر خود اپنی ذات میں توجہ دینا شروع کر دے تو اسے موقع ہی نہیں ملے گا وہ کسی دوسرے کی طرف جا کر دیکھے، کسی کے ڈیٹا کو چیک کرے. بس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان کہ جو ایک حقیقت ہے اس دنیا میں، اس میں سٹینڈرڈ کون سا پایا جاتا ہے، مدر بورڈ کیا ہے، اس میں ہارڈ ڈسک کون سی ہے، اس میں وہ جگہ کہ جہاں پر ڈیٹا جمع ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہے، اور جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جو اس کی اصل ہے وہ کیا ہے، جو اس کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ سوال پڑھ رہے آپ حضرات، تو عزیزان گرامی قرآن کریم نے ہمیں اس کا پتہ بتایا ہے، ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، یہ جس دین کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رخ کو اس دین کی طرف موڑ لو، یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی اضافی شے ہو، جو اس پر ٹھونس دی گئی ہو، بلکہ یہ تو ایک سٹینڈرڈ دین ہے، یہ تو ایسا دین ہے کہ جو آپ کے اندر بلٹ ان ہے۔ آپ کہتے ہیں نا مثلا بعض ایسے پروگرامز ہیں کہ جو بلٹ ان ہوتے ہیں، مائک بلٹ ان ہے، یہ آپ میں کیمرہ جو ہے اس کو بلٹ ان کر دیا گیا، کئی دوسری چیزیں آج کے کمپیوٹر میں بلٹ ان کر دی گئی ہیں۔ اگر ہم دین کے متعلق سوچنا چاہیں تو دین کہاں ہے؟ آیا کوئی اضافی چیز ہے، باہر شے موجود ہے، خارج سے آنے والی شے ہے، یا ہمارے اندر موجود ہے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، یہ تو ہم نے فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اب فطرت کیا ہے؟ اکثر ہم سنتے تو ہیں، ہم نے اس کلمے کو پڑھا بھی ہے، فطرت سے مراد کیا ہے؟ تو فطرت حقیقت میں عربی کا یہ کلمہ کسی شے کو کھولنے کے معنی میں ہے، کسی شے کو شکافتہ کرنا، کسی شے کو اوپن کرنا، اور کسی شے کو خلق کرنے کے معنی میں ہے۔ فطرت خلقت ہی کے وزن پہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ خالق ہے، اسی طرح ہم اس ذات کے متعلق خطبے میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ الذی فطر السماوات والارض، حمد ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو خلق کیا ہے۔ پس فاطر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جب یہ اس کی صفت ہے تو فطرت اس نے خلق کی ہے، وہ فاطر ہے اور فطرت اس کے ساتھ متعلق ہے، فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا۔ اسی کلمے کا معنی کرتے ہوئے مفسرین میں سے ابن عباس جو پرانے مفسرین میں سے ہیں اور پیغمبر کے زمانے کے علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں مجھے، میں نے یہ ایک آیت پڑھی تھی لیکن مجھے اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لہذا میں گزرتے ہوئے چلتے چلتے ایک مقام پر آیا جہاں پر دو عرب آپس میں ایک کنویں سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ انا فطرتھا اولا، میں نے اسے پہلے بنایا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں کہہ رہا تھا میں نے بنایا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو مجھے اس کلمے کی حقیقت سمجھ آ گئی، کہ جیسے وہ عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کنویں کو کھودا تھا، تو یہ کھودنے کے معنی میں ہے، کسی شے کو کھولنے کے معنی میں ہے، کسی شے کی حقیقت کو بیان کرنے کے معنی میں ہے۔ خدا متعال بھی فطرت کی بات کر رہا ہے، فرماتا ہے دین فطرت میں شامل ہے، یعنی خلقت میں شامل ہے، یعنی ابتدا میں شامل ہے، اور اگر دین انسان کی فطرت میں شامل ہے تو الہی محبت بھی اس فطرت میں شامل ہے، اور اگر اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے تو محبت رسول بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے، محبت امیر المؤمنین بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ بس معلوم ہوا کہ حقیقت میں انسان کی فطرت علوی ہے، انسان کی فطرت حسینی ہے، انسان کی فطرت الہی فطرت ہے۔ اس لیے جب اس نے کہہ دیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اب ذرا اس کو سوچتے ہیں کہ یہ جو فطرت خدا نے خلق کی ہے، اس کو اگر ہم پہچاننا چاہیں، کیا کوئی ایسی خصوصیات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی فطرت کو پہچان سکیں، یا فطرت کون سی علامتیں رکھتی ہیں، اس کی صفات کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی علماء نے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے اس کی صفات کو بیان کیا ہے، اس کی خصوصیات کو بیان کیا ہے. کون کون سی خصوصیات اس فطرت میں پائی جاتی ہیں؟ ایک پہلی خصوصیت فطرت کی یہ ہے کہ فطرت انسان کی پیدائشی شے ہوتی ہے، یعنی پیدائش سے لے کر انسان میں جو شے پائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت. پیدائش سے لے کر انسان میں بھوک پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ انسان بھوکا ہوتا ہے، بچہ بھی بھوکا ہو جائے تو روتا ہے، اور بڑا بھی جب بھوکا ہو جائے تو وہ کھانے پینے کی تلاش میں نکلتا ہے. اور بچہ دنیا میں جہاں پر بھی پیدا ہو، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، اسے بھوک ایک جیسی لگتی ہے. کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مثلاً امریکہ میں آئیں تو امریکہ کی بھوک تو اور طریقے کی ہو، اگرچہ یہاں کا وہ پاسپورٹ جو ہے اس کی قیمت مختلف ہے. اسے اٹھا کے آپ پاکستان میں لے جائیں تو یہ وہاں پر 5 لاکھ کا بکے گا، 10 لاکھ کا بکے گا جی. اور پاکستانی پاسپورٹ کو امریکہ میں لے آئیں جی تو $5 کا بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ ٹیرورسٹ خرید لیں گے جی، کچھ ایسے لوگ کہ جو جن کو کچھ اور کام کرنے ہو وہ خرید لیں گے، چونکہ انہیں اس پاسپورٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تو پاسپورٹ میں فرق ہو سکتا ہے، نیشنلٹی میں فرق ہو سکتا ہے، لوگوں کی حیثیتوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے. مثلا اگر گورا ہمارے ملک میں چلا جائے جی تو ہر طرف سے سر سر کی آوازیں آتی، جی سر آپ کو کیا چاہیے، سر آپ آپ ادھر بیٹھتے ہیں. ایئرپورٹ پہ آ جائیں تو ایئرپورٹ والے احترام کرتے ہیں، حکومت کے پاس چلے جائیں حکومت والے احترام کرتے ہیں جی. دیکھیں ہمارے یہاں احساس کمتری کتنا وجود میں آیا، کس طرح سے احساس کمتری پیدا ہوا، اتنا احساس کمتری کہ ایک آفیسر بھی ایک گورے کے سامنے، جو ایک نارمل ایک دیہاتی آدمی ہوگا، گورے بھی دیہاتی ہوتے ہیں بھائی، ہم تو چونکہ ان کو جب اس لباس میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ سارے شہری ہیں جی، چونکہ انہوں نے ٹائی پہن لی، یہ لباس پہن لیا، ایک ایسا حلیہ بنا لیا کہ جس سے ہم نے یہ تصور کیا کہ یہ سارے شہری ہیں، وہ بھی دیہاتی ہوتے ہیں. ایک جاہل گورا، جاہل گورا جو ہے وہ بھی جب ہمارے ایئرپورٹ پہ چلا جاتا ہے تو ہمارے آفیسر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا آدمی اگر ان کے ایئرپورٹ پہ آ جائے جی تو وہاں کا ایک جاہل جو ہے وہ بھی اس کا احترام نہیں کرتا ہے. یہ احساس کمتری ہے، یہ وہ غلامی کا احساس ہے کہ جو ہمارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے. ہم غلامانہ فکر رکھنے والے لوگ ہیں، یہ غلامی کا احساس جو ہے اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ مظلوم کربلا حقیقت میں حریت کا درس دینے والی ہستی، عزت کا درس دینے والی ہستی، شرف کا درس دینے والی ہستی. بھائی کسی قومیت سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے، تو معلوم ہوا کہ قومیت اور نیشنلٹی کا فرق ہو سکتا ہے، چہروں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک شے جس میں فرق نہیں ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. دنیا بھر میں ایک ہی طرح کی فطرت پائی جاتی ہے، ایک طرح کی ضروریات ہیں، تقاضے ایک طرح کے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ سینڈوچ کھائے جی، اور وہاں پر وہ بیچارہ کہیں مرچ نمک کے ساتھ ہی کہیں کھانا کھا لے، اتنا فرق ہو سکتا ہے. یہاں بیٹھا ہوا پیزا کھا رہا ہے، اگرچہ اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ انگریز کھاتے ہیں لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا بچوں کے لیے کہ ہم بہرحال اس کو پیزا ہی کھلائیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہم نے جب فطرت کو دیکھنا شروع کیا تو اس کو ہماگیر پایا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے پایا ہے، ان میں ایک ہی طرح کی خصوصیات ہیں، سب ایک طرح سے بھوکے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے سیراب ہوتے ہیں، ایک طرح سے پیاسے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے سیراب ہوتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پینے کا مواد جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، ایک شراب پی کے سیراب ہو جاتا ہے، ایک پانی پی کر سیراب ہوتا ہے، دونوں سیراب ہو رہے ہیں. لیکن کون سی شے فطرت کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے بسا اوقات وہ سٹینڈرڈ کہ جس پہ خدا نے انسان کی فطرت کو خلق کیا ہے، انسان کی اصل کو بنایا ہے، انسان کے مدر بورڈ کو بنایا ہے، اگر اس میں شراب ڈالا جائے تو اس کی وجہ سے اس کی مدر بورڈ کو نقصان ہونے والا ہے، اس کی اصالت ختم ہو جانے والی ہے، اس کی فطرت ختم ہو جانے والی ہے. لہذا خصوصیت جو ہے اس میں کبھی فرق نہیں آئے گا، ہماگیر ہے ہر جگہ پہ. تیسری خصوصیت جو فطرت کی ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، ایک جیسی رہتی ہے. یعنی 1400 سال پہلے جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ایسے نہیں تھا کہ وہ بیچارے ایسے ہی زندگی بسر کر لیتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، نہیں، ان کو بھی بھوک لگتی تھی. آج بھی لوگوں کو بھوک لگتی ہے، اس زمانے کے لوگ بھی تھک جاتے تھے، آج کے زمانے کے لوگ بھی کچھ کام کرنے سے تھک جاتے ہیں، اگرچہ آج بہت ہی نازک مزاج مغرب میں رہنے والے تو بہرحال وہ تو سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ انسان ہی نہیں، ان کا انسانیت سے کیا تعلق ہے. ان کا نازک مزاج ہونا جو ہے یہ ان کو اصالت سے خارج نہیں کرتا ہے، فطرت سے جدا نہیں کرتا ہے، فطرت وہی رہتی ہے، تبدیلی اس میں نہیں آتی ہے. جتنے سٹینڈرڈ خدا نے انسان کے اندر رکھے ہیں وہ سٹینڈرڈ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. لہذا قرآن نے کہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. زمانے گزر سکتے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں میں جو انسانی خصلتیں ہیں، جو اصیل چیزیں ہیں، وہ اسی طرح باقی ہیں. یہ سٹینڈرڈ ہے لا تبدیل لخلق اللہ. تو معلوم ہوا عزیزان گرامی یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. البتہ ایک نقطہ ممکن ہے، کوئی یہ کہے کہ اگر یہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر تو ساری دنیا کے لوگوں کو الہی ہونا چاہیے، پھر تو ساری دنیا کے لوگوں کو مومن ہونا چاہیے، ہر جگہ علی علی ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. اس میں اس شعر میں بہت بڑی حقیقت مخفی ہے. شاعر کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. کیوں حقیقت میں اگر تبدیلی نہیں آتی ہے، اگر فطرت تبدیل ہونے والی نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کہیں پہ لوگ حسین شناس ہیں کہیں پہ حسین شناس نہیں ہیں، اور جو حسین شناس ہیں وہ بھی محرم میں حسینی ہو جاتے ہیں. 10 دنوں کے لیے تو بہرحال اب اگر امام بارگاہ میں نہ آئیں تو پھر کافر ہو کر مریں. وہ کہیں ایران میں کوئی شخص جو ہے وہ صرف عید کے دن مسجد میں آیا کرتے تھے، ہر عید جو ہے وہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھی اور پھر واپس چلا گیا. تو کسی نے کہا بھائی آپ یہ عید کے عید جو ہے نظر آتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ اگر عید کے دن بھی نہ آئے تو پھر کافر ہو کر مریں. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہم کفر سے بچنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں کافر سمجھنے لگے، کل جنازے بھی نہ آئیں، کہیں پہ کوئی غسل کفن دینے والا نہ ہو، تو چلیں کہیں پہ نام تو لکھوائیں، لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ ہم بھی شیعہ ہیں. تو اس لیے بسا اوقات کہ یہ ایام جو ہیں پھر دوبارہ، البتہ اس میں اعجاز حسینی بھی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ ہمارے جمع ہونے میں کسی کی محنت کا اثر ہے، ہمارے جمع ہونے میں کسی کے اعجاز کا اثر ہے، ہمارے جمع ہونے میں کسی ولایت کا اثر ہے، اور اس ولایت کا تعلق ہماری فطرت کے ساتھ پایا جاتا ہے. ہمارے قلوب پہ کسی کا اثر ہے، ہمارے دلوں کو کسی نے مسخر کر لیا ہے. اور یہ وہ حسین ہے کہ جو دلوں کی وادی کو مسخر کرتے ہیں, جس نے مملکت انسانی کو خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. وہ پھر دوبارہ سال کے بعد ہمیں بستر پہ سونے نہیں دیتے, ہمیں پھر دوبارہ ہلا دیتے ہیں, اٹھو. حل من ناصر ینصرنی, حل من مغیث یغیثنی. یہ ندا پھر بلند ہو جاتی ہے, یہ دل پھر آواز کو سنتے ہیں. لیکن جن لوگوں تک ابھی پیغام نہیں پہنچا ہے, ان کی فطرت اپنی جگہ پر باقی ہے, تبدیل نہیں ہوئی ہے. البتہ فطرت میں ایک جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کمزور ہو سکتی ہے, کبھی مخفی ہو سکتی ہے, پوشیدہ کیا جا سکتا ہے. یہ کبھی آپ آئینے کو دیکھیں نا, تو اگر گھر میں پڑا ہو, جب تک پڑا رہتا ہے تو اس وقت تک تو ہم بہرحال اس سے اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات اگر ہم کہیں چلے جائیں, ہم گئے سال کے لیے, دو سال کے لیے, اور پھر دوبارہ واپس آئے, اس دوران کتنی آندھیاں چلی, کتنے طوفان آئے, صورتحال بدلی, اور اس آئینے پہ غبار جمنا شروع ہو گیا. اب جب آئینے پہ غبار جمنا شروع ہوا تو ہم واپس آئے, اگر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں, اگرچہ عینک پہن کے بھی دیکھنا چاہیں, تو آئینے میں کچھ نظر آنے والا نہیں ہے. آئینہ تو آئینہ ہے. یہ کیا ہوا کہ میں دو سال پہلے تو اس میں اپنے چہرے کو دیکھ رہا تھا, لیکن اب جب دو سال کے بعد آیا ہوں, اس پہ غبار ہٹ گیا ہے, اب میں اس میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اس آئینے کو کوئی صاف کرنے والا موجود نہ ہو, اس سے کوئی مٹی ہٹانے والا موجود نہ ہو, اس سے غبار کو دور کرنے والا موجود نہ ہو, تو یہ آئینہ غبار آلود ہو جاتا ہے. اور اگر آئینہ غبار آلود ہو جائے تو اس میں چہرہ نظر نہیں آتا ہے. فطرت انسانی بھی ایسی ہے کہ جب تک اس سے کوئی غبار ہٹانے والا نہ آئے, کوئی نصیحت کرنے والا نہ آئے, اسے فطرت کی طرف بلانے والا نہ آئے, تو یہ فطرت غبار آلود ہو جاتی ہے. اگر یہ غبار آلود ہو جائے تو پھر دوبارہ اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب دوبارہ کسی نے آ کر, اب کئی قسم کے غبار ہیں, ایک دفعہ تو آپ نے کپڑا لیا تو کپڑے کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا صاف کیا, معمولی غبار ہے, ہٹ گیا, ختم ہو گیا. ایک دفعہ مدتیں گزر گئیں, صدیاں گزر گئیں, کسی نے پیغام نہیں دیا, معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے, تو وہاں پر غبار جو ہے وہ کئی تہیں لگ چکی ہے. اب ان تہوں کو ہٹانے کے لیے کسی معمولی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ایک اچھے ریگمال کی ضرورت ہے, پھر اسے بہت اچھے طریقے سے صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مٹی ہٹائی جا سکے. یہی وجہ ہے کہ جب مکے کے بدو کہ جہاں پر دین مدتوں سے ختم ہو چکا تھا, جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے, وہاں پر پروردگار نے ارشاد فرمایا, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ہم نے انہی امیوں میں سے, ان جاہلوں میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے تاکہ وہ کیا کریں, وہ تزکیہ کریں. تزکیہ کریں یعنی ریگمار لے کر ان بدوؤں کی حقیقت کو صاف کریں اور ان کی فطرت کو پھر دوبارہ دھو کر آمادہ کریں تاکہ یہ فطرت فطرت الہی بن جائے, تاکہ اس میں پھر دوبارہ وہ قدرے پیدا ہو جائیں. آئیے دیکھیں عزیزان گرامی کہ کس طرح سے فطرت کو پھر پاکیزہ کیا گیا, کیسے تزکیہ کیا گیا. وہی جگہ کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہیں پہ زہرا پیدا ہوئی، وہیں پہ آئے کوثر نازل ہوئی، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے. یعنی ختم الانبیاء کا کام وہ ہستی کہ جو اس دنیا میں آئی ہے ان کا کام کیا ہے، ان کو جو کام ذات پروردگار نے سپرد کیا وہ یہ کہ وہ جو فطرت کی حقیقت پوشیدہ ہو چکی ہے جس پہ ہزاروں تہیں جم چکی ہیں، ان تہوں کو ہٹا کر پھر دوبارہ اس کو آمادہ کر لیا جائے، پھر اس میں عصمت پیدا کی جائے، پھر اس میں طہارت پیدا کی جائے، پھر اس میں ولایت پیدا کی جائے. اور اسی مکے سے اٹھنے والا پیغام ہے عزیزان گرامی کہ جس میں آج بھی ہم اپنی مسجدوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی بدو معاشرے سے یہ پیغام اٹھا ہے، انہی مشرکوں سے یہ پیغام اٹھا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خاتم الانبیاء وہ ہستی ہیں کہ جو تہیں مٹی کی جب پڑی ہوئی ہوں تو ان کو بھی ہٹانے پہ قادر ہیں، پھر دوبارہ شیشے کو آمادہ کر سکتے ہیں. بس فطرت کی خصوصیت یہ ہے، تبدیل نہیں ہوتی ہے، مخفی ہو سکتی ہے، چھپ سکتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے، یہ کمزوریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سال کے بعد پھر دوبارہ اس محفل حسینی میں آتے ہیں، مجلس حسینی میں آتے ہیں تاکہ اپنی فطرتوں کو شستشو کر سکیں، فطرت کو دھو سکیں، اس سے مٹی کو ہٹا سکیں. یہ جو ہم روتے ہیں نا، معلوم ہے کس لیے روتے ہیں؟ ہم صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ 1400 سال کے اس پہلے زمانے کے واقعے کو یاد کر کے ترس کھا کے روئیں، نہیں، دنیا والوں کو ہمارے رونے کے فلسفے کا پتہ نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کیوں روتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کیوں روتے ہیں. ہمارا یہ رونا ملٹی ڈائمنشنل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہت سے کام انجام دیتے ہیں، ہم اس کے ذریعے اپنے باطن کو دھوتے ہیں، ولائے حسین میں، محبت حسین میں، عشق حسین میں. عشق حسین میں ہم آنسو بہاتے ہیں اور یہ آنسو ہمارے باطن کو دھو دیتے ہیں. یہ صرف آنکھوں کو صاف نہیں کرتے ہیں بلکہ فطرت کو صاف کرتے ہیں. اس لیے کل میں نے عرض کیا تھا حسین امام فطرت انسانی، امام فطرت انسانی کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے اصول چھوڑ جائیں کہ ہمیشہ کے لیے فطرت کو دھونے کے لیے مفید ثابت ہوں. لہذا حسین کے متعلق ہی کہا گیا، مظلوم یہ خود ارشاد فرماتے ہیں، انا قتیل الابرات، میں آنسوؤں کا ذبیحہ ہوں، میں قتیل ابرات ہوں، مجھے آنسوؤں سے قتل کیا گیا ہے. اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وہ جس کے لیے پوری دنیا آنسو بہائے، جس کے غم میں ہمیشہ لوگ گریا کریں گے، وہ قتیل الابرات ہے. اور پھر اسی رونے سے متعلق پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جملہ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، یا فاطمہ تو کل عین باقیت یوم القیامت، اے میری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ گریا کرے، ہر آنکھ گریا کرے، الا عین
بکت فی مصیبت حسین، مگر ایک آنکھ گریہ نہیں کرے گی۔ یہ ہمارا رونا بڑا بامعرفت ہے عزیزو، اس کو پہچان کر رویا کریں، ہر آنکھ سے بہنے والے آنسو کی قیمت کو سمجھیں۔ اگر نہیں سمجھ آتا ہو نا تو کبھی علماء کی سیرت کو دیکھ لیں۔ عزادارو، آیت اللہ مرشی نجفی اپنی زندگی میں ایک رومال کو مخصوص کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ رومال صرف میں مظلوم کربلا کے غم میں رونے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ رومال تو ہر آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے نا، لیکن ایک مخصوص رومال کہ جو مظلوم کے آنسو اس رومال میں جمع کرنے کے لیے۔ یہ کہاں لے جائیں گے؟ فرماتے میں جب بارگاہ خدا میں جاؤں گا تو قبر میں میرے پاس کچھ ہوگا نہیں، کوئی سرمایہ موجود نہیں ہے، میں قبر میں مظلوم کے غم میں بہنے والے ان آنسوؤں کا نذرانہ لے جاؤں گا۔ جب فرشتے مجھ سے آ کر پوچھیں گے نا تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں فرشتوں کے سامنے یہ کہہ دوں گا میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، یہ میرے پاس آنسوؤں کا مجموعہ ہے جو مظلوم کے غم میں بہائے ہیں، بس ان آنسوؤں کی قیمت کو سمجھو۔ پھر اس رومال کو ساری عمر رکھا اور میں نے اس مرحوم کی وصیت کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر، میرے بیٹوں میرا یہ رومال میرے کفن میں دفن کر دینا۔ عزادارو، آیت اللہ مرشی نجفی کے اس رومال کو کفن میں دفن کیا گیا۔ بس یہ آنسو قیمتی آنسو ہیں، کوئی اگر معرفت کے ساتھ بہائے، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کا سبب بننے والے ہیں، قبر کے مراحل کو آسان کرنے والے ہیں، یہ آنسو مظلوم کے غم میں بہنے والے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، مظلوم کی آہ آسمان کی آخری سرحد کو چھوتی۔ ہم نے ندائے مظلوم کو سنا ہے اور ندائے مظلوم پہ آنسو بہائے ہیں۔ عزاداروں، آج 2 محرم کی شب ہے، کل یہ عرض کیا تھا مظلوم کربلا نے مدینہ کو چھوڑا، اور مدینہ کو چھوڑنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ جب روایات کو پڑھتا ہوں تو روایات نے ان آیات کو لکھا ہے کہ جو میرے مولا نے نکلتے ہوئے پڑھی، فرمایا فخرج منها خائفا يترقب، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مدینہ سے خوف و حراس میں اپنے بچوں کو لے کر مدینہ چھوڑ رہا تھا۔ لیکن حسین کو خوف کس بات کا تھا؟ حسین کو خوف اپنے نانا کے دین کے ختم ہو جانے کا تھا۔ حسین کبھی خوفناک نہیں ہوتے۔ عزادارو، جب مدینہ سے نکل رہے تھے نا تو میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے نانا کے روزے کی طرف دیکھا، اپنے نانا کی قبر کی طرف نگاہ کی، پھر ایک مرتبہ میرے مولا کو اپنی ماں یاد آئی، پھر میرے مولا کو وہ مدینہ کی گلیاں یاد آئی، پھر میرے مولا کو جبرائیل کا نازل ہونا یاد آیا۔ اس حالت میں میرے مولا مدینہ سے نکلتے ہیں، اور نکلتے ہوئے جب ابھی گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے تو اس طرف سے ام سلمہ آگے بڑھی۔ ام سلمہ کہ جو حضرت کی نانی ہے، آگے بڑھ کر پوچھا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا، نانی اماں عراق کی طرف جانے کا قصد کیا ہے۔ تو ام سلمہ نے ایک مرتبہ رو کر یہ کہہ دیا، بیٹے حسین، میں نے تیرے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کربلا کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، اے بیٹے حسین، میں نے عراق کے متعلق سن رکھا ہے، عراق کوئی اچھی سرزمین نہیں ہے،
پھر ام سلمہ یہ کہتی ہیں بیٹے حسین مجھے تیرے نانا رسول اللہ نے ایک مٹی کی بوتل دی ہے، ایک مٹی کی شیشی دی ہے، کہا یہ کربلا کی سرزمین کی مٹی ہے، میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو جائے گا، اے میرے بیٹے حسین کربلا کی طرف نہ جانا۔ عزاداروں، میرے مولا پھر اپنی نانی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اے میری ماں جان، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، وَأَن يَرَى أَهْلَ الْبَيْتِ السَّبَايَا، وہ یہ چاہتا ہے میری بہنوں میری بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے، میں حسین قربانی کے لیے تیار ہو چکا ہوں، جب میرے مولا چلنے لگے نا تو پہلے ام سلمہ آگے بڑھی، کہا بیٹے ذرا جھک جاؤ، جب میرے مولا جھکے تو ام سلمہ نے بوسہ دینا شروع کیا، جانتے ہیں کہاں پر بوسہ دیا؟ عزاداروں، ام سلمہ میرے مولا حسین کے گلے پہ بوسہ دے رہی ہے، میرے مولا حسین کے سینے پہ بوسہ دے رہی ہے۔ پھر محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں، محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے میرے مولا حسین سے کہہ دیا، اے میرے بھیا حسین، اگر ارادہ کر ہی لیا ہے تو اپنی قمیض کے بٹن کھول دو۔ اے عزاداروں، میں پوچھتا ہوں محمد حنفیہ، یہ بٹن کھولنے کی کیا حقیقت ہے؟ تو محمد حنفیہ یہ کہتے ہیں، اے میرے بھیا حسین، میں اس مقام پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں جو بوسہ گاہ رسول اللہ ہے۔ اے عزاداروں، میرے مولا حسین نے اپنی قمیض کے بٹن کھولنا شروع کیے، ایک کھولا ہے، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، محمد حنفیہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اے حسین کے سینے پہ بوسے دینا شروع کیے۔ اے میں کہتا ہوں، اے مظلوم کربلا، اے تیرا یہ سینہ ہوگا جس پہ شمر سوار ہونے والا ہے۔ اے عزاداروں، میں نے مظلوم کربلا کے اس جملے کو پڑھا ہے کہ جب شمر اس سینے پہ سوار ہو چکا تھا، ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے اپنی آنکھ میں خون کو صاف کیا ہے، صاف کرنے کے بعد ایک مرتبہ نگاہ کی ہے، نگاہ کرنے کے بعد کہا، اے لئی تو عجیب جگہ پہ سوار ہو گیا۔ اے عزاداروں، عزاداروں، ایک مرتبہ میرے مولا حسین یہ کہتے، عزاداروں، میرے مولا کہتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے نانا رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے، یہ بوسا گاہ رسول اللہ ہے۔ اے عزاداروں، اے میرے رسول کبھی جب بوسے دیتے تھے، کبھی حسین کے بازوؤں پہ بوسا دیتے تھے، کبھی حسین کے سینے پہ بوسا دیتے تھے، کبھی حسین کی پیشانی پہ بوسا دیتے تھے، کبھی حسین کی آنکھوں پہ بوسا دیتے تھے۔ اے میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، اے یہ ہر جگہ کیوں بوسا دیتے ہیں؟ اے میرے رسول یہ کہیں گے، یہ وہ حسین ہے جو کبھی کسی کے پتھر کا نشانہ بسے ہی بنے گے، کبھی پیشانی زخمی ہوگی، کبھی سینہ زخمی ہوگا، کبھی ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔